السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ان نشستوں میں ہم جمعہ مبارک میں قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ سبا کا مطالعہ الحمدللہ پچھلی نشست میں مکمل ہوا تھا. آج انشاءاللہ کچھ عبادات جو اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں، استطاعت والوں پر، حج کی عبادت ہے اور قربانی کی عبادت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں. ایک وضاحت آخر میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کی سعادت کا موقع اس طرح بھی میسر آئے گا، تو اس تناظر میں مشورہ یہ آیا کہ پھر قربانی اور حج کے تعلق سے کچھ آج گفتگو کر لی جائے، اور اس کے بعد جو سلسلہ وار مطالعہ ہے قرآن حکیم کا، انشاءاللہ حج کی ادائیگی کے بعد جب واپسی کا معاملہ ہوگا اس وقت ہم اس کو باقاعدہ شروع کریں گے. رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا، جس کو ہم مکمل نظام حیات کہتے ہیں، اس دین میں کچھ بنیادی ارکان ہیں. ہم سب واقف ہیں اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا. تو یہ پانچ جو ارکان اسلام ہیں، اس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ ستون جتنے مضبوط ہوں عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. ایک اور انداز اس بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے زمین پر بھیجا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت اللہ کو ہر آن ہر لحظہ اور 24 گھنٹے مطلوب ہے، جو کہ 24 گھنٹے خواہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو. مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس عبادت کے فریضے کی انجام دہی میں کچھ باتیں رکاوٹ بنتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور نہ کیا جائے تو اللہ کی کامل بندگی ممکن نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی عبادات ہم پر لازم کی ہیں، ان کا ایک بہت اہم مقصد اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عبادات بندے کو اللہ کی بندگی کے لیے، 24 گھنٹے کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بڑی بڑی عبادات جو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں، ان کی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے بڑے مقاصد ہیں. ایک پہلو ان کا یہ بھی ہے کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ بندے کو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتے ہیں. مثلا نماز کو لیجئے، روز کا معاملہ ہے، ہر چند گھنٹوں کے بعد کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کے ساتھ وہ بھول یا غفلت کا ہے. انسان اپنی حقیقت کو، حیثیت کو، ذمہ داری کو اور اوقات کو بھول جاتا ہے، تبھی منمانی کرتا ہے، منچاہی باتوں پر عمل کرتا ہے. ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے اور بندہ دہراتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے اور بندہ دہراتا ہے ایاک نعبد و الا ما کی عبادت کرتے ہیں. یوں ہر چند گھنٹوں بعد حقیقت یاد آتی ہے، مقصد حیات یاد آتا ہے اور اصل منزل بھی یاد آتی ہے. یوں ہر چند گھنٹوں بعد نماز یہ یاد دہانی ہمیں کراتی ہے، اور حاصل یہ ہے کہ نماز میں جس رب کو ہم نے بڑا مانا، اب اسی کی بڑائی پر عمل ہو باہر جا کر بھی، اسی کی بندگی ہو، اسی کے احکامات پر عمل ہو باہر جا کر بھی. زکوٰۃ کیا ہے؟ صاحب نصاب لوگوں پر سالانہ بنیادوں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مقررہ جو بھی اس کا ریشو دیا گیا اس کی مقدار بتائی گئی اس کے مطابق، تاہم صاحب نصاب لوگوں پر۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اور یہ مال کیا ہے؟ اس کی شدید محبت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ العادیات میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث میں بھی بتا دیا اتنی شدید محبت کہ بخاری شریف کی روایت میں آئے کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات پر سے کچھ چلے جاتے ہیں اور اب وہ معبود بن جاتا ہے اس کا یہ مال، جس کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اس مال کی محبت کو نہ نکالا جائے دل سے تو اللہ کی اطاعت میں گاڑی آگے بڑھ نہیں سکے۔ جیسے گاڑی کے اندر ہینڈ بریک ہم نے کھینچا ہوا ہے، جب تک اس کو نیچے نہیں کریں گے گاڑی آگے چل نہیں سکتی۔ تو جب تک یہ مال کی محبت کا ہینڈ بریک نہیں ہٹے گا تب تک اللہ کی اطاعت میں بندہ آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ تو کم از کم تو یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ گو کہ بارہا یہ بات آ چکی، زکوٰۃ کی ادائیگی کافی نہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کافی نہیں ہے۔ فقط اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی المال لحق سوا الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ اور جن پر بہرحال زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر مال کی محبت تو ان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو۔ ایک دانہ بھی کھجور کا، 2-3 روپے میں آ جائے گا، ایک دانہ بھی اگر کھجور کا تم اللہ کی راہ میں دینا چاہو یا دے سکتے ہو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ تو یہ ہے مال کی محبت، اس کا بت بن جاتا ہے کبھی دل میں اور اللہ کی محبت کہیں پس پش اور اللہ کے احکامات کہیں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس مال کی محبت کو بھی نکالا جائے اس کے لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگلی جو فرضیت نمبر ہے وہ روزے کی، ماہ رمضان مبارک کے روزے وہ فرض ہیں ہم جانتے ہیں اور تفصیل بات بھی ہوئی۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ اللہ کی اطاعت میں انسان کا نفس بن جاتا ہے، یہ نفس اپنی منوانا چاہتا ہے، خواہشات نفسانی کا بت کبھی تراش لیتا ہے بنا لیتا ہے انسان، حتیٰ کہ قرآن نے کہا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 43 میں اوائی تمن اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لی۔ کبھی بندہ اس خواہش نفس کی پیروی میں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اس لمحے معبود یہ نفس بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمے میں الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا۔ اب یہ نفس، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی چاہتیں ہیں، یہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ اس نفس کے بت کو کیسے توڑا جائے، اس نفس کو قابو میں کیسے لایا جائے، من چاہی بات کے مقابلے میں رب چاہی بات پر عمل کیسے کیا جائے، یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں روزے میں دکھائی دیتا ہے۔ روزے کا حاصل اور مقصد ہم نے قرآن میں پڑھا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تم گناہوں سے نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور روزے کی حالت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ حرام کو تو کم از کم چھوڑے، گناہوں کو تو کم از کم چھوڑے، حلال کو تم چھوڑ دیتے ہو روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حرام کو بھی چھوڑ ڈالو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تین بڑی بڑی عبادات، نماز بھول کا علاج یاد دہانی کا ذریعہ، زکوٰۃ مال کی محبت کو کم کر دینے کا ذریعہ، روزہ نفس پر قابو پانے اور نفس کی خواہش کی بجائے رب کی مرضی کے تابع رہنے کی مشق کراتا ہے۔ اب اسی تسلسل میں حج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حج کیا ہے؟ حج نام تو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا، اللہ کے حوالے کر دینے کا، محبت میں سرشار ہو کر دیوانگی کی شکل و صورت اختیار کر لینے کا، اور عقل پرستی کے فتنے پر چھری پھیر دینے کا، اور اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر حوالے کر دینے کا، اور اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے، قربان کر دینے کا عزم کرنے کا، یہ حج ہے. اصل میں حج کے لغوی معنی ارادے کے ہیں، اور شرعی معنی کہ اللہ کے گھر کا حج، اس کے گھر کی زیارت اور متعلقہ ایام اور مواقع پر متعلقہ امور و مناسک کو ادا کرنا. یہ اصل ہے ارادہ، کاہے کا ارادہ، یہ میرا سب کچھ میں اللہ کے حوالے کر دوں. کبھی انسان کا گھر، کبھی انسان کے رشتہ دار، کبھی اس کا کاروبار، کبھی اس کی نوکری، کبھی اس کی کرسی، اس کی جائیدادیں، یہ سب کچھ رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں. اور حج کیا ہے؟ ظاہری بات ہے بہت سے حجاج جا چکے ہیں، بہت سے ہم رخصت بھی کر رہے ہیں، جا کے مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان سے دعائیں بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں. یقیناً یہ کرنے والی بات ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایک حاجی جو روانہ ہو رہا ہے، یہ اس سب کے پیچھے کیا حاصل ہے؟ حاصل وہی ہے جو ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 162. قرآن فرماتا ہے کہ کہیے ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ ہے اس سارے حج کا فلسفہ. اللہ کی راہ میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کئی رشتے ناتے، کئی گھر بار، کہیں پھر وہ دوبارہ شروع دکان، کہیں کاروبار، کہیں جائیدادیں، ان سب کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے. تو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا گیا کہ حج کو جامع العبادات بھی کہتے ہیں. جامع العبادات کہ یہ ساری دیگر عبادتوں کو جمع کر دینے والی عبادت ہے. جیسے نماز میں اللہ کا ذکر ہے، حج میں بھی اللہ کا ذکر ہے. جیسے زکات میں مال کا خرچ کرنا ہے، حج میں بھی مال کا خرچ کرنا ہے. جیسے روزے میں تو بہرحال بھوک اور پیاس کی مشقت مگر مشقت ہے، کبھی حج کے مناسک کی ادائیگی میں بھی مشقت آ ہی جاتی ہے. گھر کا آرام تو انسان کو میسر نہیں آتا، پھر جب وہ منا میں ہوگا، عرفات میں ہوگا، مزدلفہ میں ہوگا، تو وہ ہوٹل والا آرام بھی میسر نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہ کچھ تو مشقت ہے. تو کہیں نماز کی طرح ذکر، کہیں زکات کی طرح مال کا خرچ، کہیں روزے کی طرح مشقتوں کا معاملہ، اس سب کو حج کی جامع عبادت میں شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بات میں نے عرض کی تھی کہ حج کیا ہے؟ اپنی عقل کے فتنے پر، یا عقل کا جو فتنہ حملہ آور ہوتا ہے اس پر چھری چلا دینے کا نام ہے. بڑے عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں. انسان کے پاس لباس بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، مگر کہا جا رہا ہے دو سفید چادریں پہن کے نکل جاؤ گھر سے، سادہ دو سفید چادریں. اور ایک طرف یہی دو چادریں کفن کی یاد دہانی بھی بندے کو کراتی. پھر جب بندہ نیت کرتا ہے تو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہوں. میں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑا ہے، کاروبار کو بھی چھوڑا ہے، دکان کو بھی چھوڑا ہے، دنیا کے تعلقات کو بھی چھوڑا ہے، جائیدادوں کو بھی چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر آپ کی پکار پر میں نکل پڑا. یہ کس بات کی یاد دہانی؟ ایک دن اسی طرح یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. دو چادریں، عجیب لباس ہے، بہرحال عجیب لگتا ہے، لیکن یہی ہے کہ جو تم نے احرام کی شکل میں اس کو اختیار کرنا ہے. پھر بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، لیکن بندہ خود اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، وغیرہ وغیرہ. جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر روک لیتا ہے اللہ کے خاطر. پھر جا کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. طواف کر رہا ہے کس کا؟ ایک عمارت ہی تو ہے، ہے نسبت اللہ کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوئی کسی بڑی سے بڑی بلڈنگ کے چکر لگا رہا ہو تو سیکیورٹی والے بھی اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے، کیا ہو گیا اس کو. اور ویسے ہی کوئی کسی کے آگے پیچھے گھر پہ چکر لگا رہا ہو تو آپ اور میں کہیں گے دیوانہ، بڑا ٹائم ہے اس کے پاس، وہاں یہ بس چکر لگائے چلے جاؤ، چکر لگائے چلے جاؤ، چکر لگائے چلے جاؤ، چکر لگائے چلے جاؤ. یہ عقل کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے. حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. ہاں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ٹھیک ہے. کوئی ویسے کسی پتھر کو چومے؟ اتنے خوبصورت ماربل اس مسجد میں لگے ہوئے، کوئی چومتا ہے اس کو کبھی؟ اور اگر چومنا شروع کر دیا کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو. کوئی کسی کی بلڈنگ کی عمارت کو چومنا شروع کر دے، پتھر بہترین قسم کا پتھر اس کو چومنا شروع کر دے، آپ کہیں گے کیا دماغ خراب ہو گیا اس کا. لیکن ادھر کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ،
تو ایک پتھر ہی ہے لیکن میرے رسول نے تجھے چوما اس لیے میں تجھے چومتا ہوں. یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری عقل ایک طرف ہے, ساری دیوانگی سے سرشار ہو کر اپنے رب کے احکامات پر عمل اور اس کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر عمل, یہ حج کا حاصل. آدمی صحیح کر رہا ہے, پہلے گول چکر لگا رہا ہے طواف کے اندر, پھر صحیح کر رہا ہے لمبے چکر لگا رہا ہے, سات ادھر گول تھے چکر طواف کے, سات ادھر وہ چکر لگا رہے صحیح کے اندر. کیا ہے اس وقت تو دو پہاڑیاں تھیں, واقعہ بہت معروف ہے ہمیں معلوم بھی ہے, مگر چکر لگ رہے. یہ ادا اللہ کو پسند آئی تھی, کس کی؟ بیوی ہاجرہ کی ادا. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ان کو چھوڑ گئے تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ اللہ کا حکم ہے؟ وہ فرماتے کہ اللہ کا حکم ہے. تو فرماتی ہیں بیوی ہاجرہ سلام علیہا کہ پھر آپ چلے جائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں. پھر وہ ان کا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, وہ چکر لگانا, اللہ کی وہ بندی کی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے, اس اللہ کی بندی کا توکل یہ ہے کہ آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. وہ زمانہ نہیں تھا کہ کوئی ہوٹل بھی موجود ہوتا ہوگا, کوئی بازار بھی موجود ہوتا ہوگا, کوئی رہائش بھی موجود ہوتی ہوگی اور کچھ خریدنا بھی ممکن ہوتا ہوگا, کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے وادی غیری زرعین, ایک بے آباد زمین میں چھوڑائے تھے. اللہ کو یہ چکر لگانا یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے زمزم جاری فرما دیا قیامت تک کے لیے. وہ اللہ پر توکل اور وہ اپنی سی کوشش کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری بھی فرما دیا اور زمزم کو بھی قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. یہ ہیں وہ ادائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی جن کو حج اور عمرے کے مناسک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما دیا ہے. بارہ پھر حج کے ایام آتے, یہاں عمرہ مکمل ہوتا ہے احرام کھول بھی لیا جاتا ہے, حج کے ایام آتے تب ہوٹل بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. مجھے ایک بڑا بیگ انسان لے کر گیا تھا, ذرا زیادہ سامان لے کے گیا تھا کراچی سے, پاکستان سے, کسی اور ملک سے, وہ بھی ہوٹل میں رہ جاتا ہے اور چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کتنی آسائشیں میں نے تمہیں دی, کتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی, فبأي آلاء ربكما تكذبان, کتنے کم پر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے اور کس قدر نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں. بہرحال اب منا کے خیموں میں آدمی جاتا ہے 8 ذی کو, یہ کیا ہے, ہوٹل بھی پیچھے رہ گیا, یہاں سے گئے تھے بیت اللہ کے لیے, اب اللہ کہتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو. عجیب بات ہے یہ, جس گھر کو پہنچنے کا مسلمان کا رستہ ہے حج کے مناسک کی اگلی منزل میں اس کو بھی چھوڑ دو, اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ کر چلے جاؤ خیموں کے اندر. ٹھیک ہے خیموں میں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے, سہولیات بھی ہیں, لیکن ہوٹل اور گھر جیسا آرام تو نہیں ہوتا. پھر 9 ذی جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ, حج تو نام عرفہ کے دن کی حاضری کا ہے. کیا ہے وہ؟ کھلا میدان, سارا سال وہاں پر جا کر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا, اور 9 ذی کو اگر وہاں کوئی نہ پہنچے تو اس کا حج, چاہے وہ 50 لاکھ کا پیکج لے کے کیوں نہ آیا, عرفات نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. میدانی تو ہے, یہ ہے اصل بات. آئے تھے تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا, بڑی پیاری بات, اللہ کو بڑا پسند, یہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کا چکر لگانا اللہ کو بڑا پسند, لیکن آج تو تم جاؤ عرفات کے میدان میں اور کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جاؤ اور ہم سے ہماری بخشش کا سوال کرو, مغفرت کا سوال کرو, لیکن میدان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ. عجیب بات ہے, عقل ایک طرف کھڑی ہوئی, عقل کو تو جو ہے وہ 3 طلاق دے کر گویا بھی فارغ کر دیا گیا ہے, یا محض دیوانگی ہی کا عالم ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو بیت اللہ گئے تھے لیکن اب بیت اللہ کو بھی چھوڑ کر عرفات کے میدان میں جا کر کھڑے ہو جائے, یہ آج ہمارا حکم ہے. پھر عرفات کے اندر وقوف عرفات, یعنی کھڑا ہونا, اللہ کو پکارنا, دعا استغفار کرنا, یہ مکمل ہو گیا. غروب آفتاب ہو رہا, غروب آفتاب ہو رہا تو کون سی نماز کا وقت آ گیا؟ مغرب کی نماز کا وقت, لیکن وہ ادا نہیں کر سکتے وہاں. عجیب بات, عجیب بات. قرآن ہی کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی. وقت نماز مغرب ہو گیا لیکن اس دن حکم ہے کہ نماز چھوڑ دو, رکھو اپنی عقل کو ایک طرف, اصل ہے ہمارا حکم. اور پریشان نہ ہوگا, اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, اصل شے نماز نہیں ہے, اصل شے اللہ کا حکم ہے. جب کہیں نماز ادا کرو تو ادا کرو, جب کہیں وقت مقرر پر ادا کرو تو ادا کرو, اور جب کہیں کہ نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دو. عقل رکھو ایک طرف, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں, یہ حج کا حاصل. عقل ایک طرف اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے حوالے اور اللہ کے نبی کی اداؤں کی اتباع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ مزدلفہ کی رات ہوتی ہے جہاں 9-10 کے درمیانی شب حجاج کہاں ہوتے ہیں؟ کھلے آسمان تلے. منا میں تو خیمے لگے ہوتے ہیں, اے سی بھی لگا ہوتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. عرفات میں بھی کچھ کیمپس ہوتے ہیں. مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے. 50 لاکھ کا پیکج لے کر آیا, وہ بھی کھلے آسمان تلے. اور 3 لاکھ کے پیکج میں آیا, تب بھی وہ کھلے آسمان تلے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہے مزدلفہ کی رات. اچھا, ہر رات میں تہجد کا عمل, بڑا پیارا عمل, بڑا قیمتی عمل, بہت بڑا عمل, بہت بڑا عمل. اس رات میں سونا سب سے بڑا عمل. اللہ کے نبی سوئے یہاں پر اس رات میں صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب عشاء ملا کر ادا ہوگی مزدلفہ کی رات میں, اور اللہ کے نبی سوئے اس رات میں سونا عبادت ہے. ہر رات میں کھڑا ہونا عبادت, سارا روٹین ہی بدل دیا. اس رات میں سونا عبادت قرار دے دیا گیا. اللہ کے نبی کا عمل یہ ہمیں ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلا دن آ جاتا ہے, صبح وقوف مزدلفہ ہو جاتا ہے. فقہی مسائل کی تفصیل نہیں جا رہے, اللہ کیا کچھ دینا چاہ رہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اگلا دن آ گیا, 10 تاریخ کا رمی کی جاتی ایک بڑے ستون کو جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. پہلے دن ایک کو ماری جاتی ہے, اگلے دن 3 کو ماری جاتی. وہ کیا ہے؟ پتھر مارنا. اب یہاں کوئی باہر کھڑا ہوا ہے کسی کے گھر کے اوپر پتھر مارا تو غصہ بھی آئے گا, کیا کر رہا ہوں تم یہاں پر. کوئی ویسے کسی کے اوپر پتھر پلر پہ پتھر مارا ہے دیوار پر, آپ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا, بڑا ٹائم ہے اس کے پاس, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کریے اس دن یہی کام کرنا ہے. یہ ستون ہے, مارو کنکری. یہ شیطان بھی نہیں ہے, یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ. کہا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو, اور شیطان نے کچھ برگلانے کی کوششیں کی ہیں اس علاقے میں. تو اس علامت کے طور پر بھی ہم اپنی نفرت کا اعلان کریں گے شیطان کے خلاف, مگر کن الفاظ میں؟ نہ شیطان کو گالی دے کر, نہ شیطان کو جھوٹے مار کر, نہ برا بھلا کہہ کر. نبی نے بتایا اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارنی, نبی کی عطا پر عمل کرنا ہے. یہ وہاں بھی لوگ, کچھ لوگ آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں, جوتے بھی مارتے, شیطان کو گالیاں بھی دینا چاہتے اور حج خراب کرتے ہیں اپنا خامہ. نہیں, نبی نے کتنا کیا, نبی نے کیا کیا, نبی نے کیسے کیا علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے جذبات کو رکھو قابو میں. اور نبی نے تو شیطان کو مسلمان کر لیا تھا, حدیث میں آتا ہے. تم کیا جنگ کرو گے شیطان سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم ہر ایک کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے شیطان. عرض کی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی لگا ہوا؟ فرمایا میں نے تو اس کو مسلمان کر لیا, میں نے تو اس کو مسلمان کر لیا ہے. تو اب آپ ہم میں سے کوئی کہ جی میرے جذبات زیادہ ہیں شیطان کے خلاف, تو احمقانہ بات ہوگی نا. لیکن اس دن کنکریاں ہیں, ایک ایک کنکری مار رہے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, کنکری مار رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اب تو بڑا ستون سا بنا دیا گیا, کئی منزلہ بنا دیا گیا تاکہ سہولت کے ساتھ رمی کا معاملہ ہو, لیکن کیا ہے آخر یہ؟ یہ دیوانگی. رب یہ کہہ رہا ہے آج تم نے یہ کرنا ہے, رب کے رسول نے یہ کہا تو تم نے یہ کرنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد قربانی کا مرحلہ آتا ہے, اس کو ابھی سمجھ لیتے ہیں. ایک قربانی وہ ہے جو حجات پیش کرتے ہیں, وہ حج تمتع کا معاملہ الگ ہے. اور ایک قربانی ہے جو سنت ابراہیمی کے تسلسل میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کرتے ہیں. یہ قربانی بھی کیا ہے؟ اس میں بھی عقل ایک طرف. سارا سال جانور ذبح کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. لیکن ان دنوں میں کیا قربانی کہ ہم جو ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں قربانی کے اس دن میں اللہ کے کسی بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. سارا سال کرتے رہو کھاتے رہو, اس دن یہی عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوگا. حالانکہ بکرے تو آج بھی ہم ذبح کر رہے ہیں, گائے تو آج بھی ذبح کی جا رہی ہے, لیکن اس دن قربانی کے دن کیونکہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں تم کرو گے, اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق کرو گے, تو اب اس کا اجر ایسا ہے کہ اس دن قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اب کیونکہ قربانی کا ذکر آ گیا تو کچھ ایک دو بات کے اور. کیا ہے یہ قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے, صحیح؟ آسان واقعہ ہے نا, پڑھنا بھی آسان, پڑھانا بھی آسان, سمجھنا بھی آسان, بتانا بھی آسان. لیکن ذرا تصور میں لے کر آئیے 100 برس کے بوڑھے والد کو جس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے 13 برس کا تقریباً, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. 100 برس کے بوڑھے والد کا ظاہری اعتبار سے واحد سہارا یہ ایک اکلوتا بیٹا ہے. اور سیدنا ابراہیم کی تو قربانیاں بھری ہوئی ہیں قرآن حکیم میں اس کے بیان سے, اور یہ گھرانے جس کی اداؤں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے, اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. کتنے آسان سادہ جملے ہیں, لیکن ذرا سوچئے سوچئے ہم میں سے کچھ تو باپ ہیں اور کچھ یہاں پہ وہ بھی ہیں جو دادا اور نانا بھی ہوں گے، ہمارے بیٹے یا بیٹی یا پوتے یا پوتی کی انگلی بھی اگر دروازے کی جھرری میں آ جائے تو اس سے زیادہ ہمارے دل پر تکلیف ہوتی ہے. چہ جائے کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہے اور بیٹا بھی کیا بیٹا ہے کہ وہ بھی تیار ہے. پھر ہمارے علم ہے کہ وہ جنت سے ایک مینڈا لایا گیا، وہ ہو گیا قربان، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک ذبح عظیم کو فدیہ بنا دیا اور اس عمل کو بعد والوں میں جاری کر دیا جس کو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے بتایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو تم قربانی پیش کرتے ہو. اب ذرا سوچئے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا لاجک کی بات، لاجیکل بات ہونی چاہیے. دین میں لاجک نیچے ہے اور حکم اوپر ہے. یہ بات پہلے بھی شاید کبھی آئی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا، شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو موضوع پر مسا اوپر سے نہ ہوتا نیچے سے ہوتا. یعنی جب آدمی موزے پہن لے، اس کی تفصیلات ہیں آپ نے سنا ہوگا، تو موزے پہ مسا کیا جا سکتا ہے، تفصیلی مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ مسا پیر کے پنجے کے اوپر سے کیا جاتا ہے نیچے سے کیا جاتا ہے؟ اوپر سے کیا جاتا ہے نا، اور پیر گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے. موزہ بھی گندا ہوا ہوگا تھوڑا پیدل چلنے سے کہیں، لیکن مسا کہاں سے کرایا جا رہا ہے؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ نیچے سے. اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اوپر. تو شریعت اوپر ہی رہے گی، شریعت اوپر ہے اور عقل نیچے ہے. اب اس واقعے کو سنیے ذرا، یعنی اس کے بارے میں غور کیجئے، باپ اپنے ہاتھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے. استغفراللہ. کوئی صرف ہمارے معاشرے میں گھر سے ہی نکال دے تو ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، بڑھاپے میں تو کرے گا کیا، کس کے ٹکڑوں پر پلے گا تو بھائی، اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے گھر سے نکال. ہم تو یہ کہیں گے نا، یہاں ابراہیم اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں بس علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذبح کرنے کو تیار. تو عقل تو رہ گئی ایک طرف. لوگ کہتے ہیں ایتھکس کی بات ہونی چاہیے، ایتھیکل ویلیوز کی بات ہونی چاہیے. ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، ایتھیکل اسٹینڈرڈس پہ بات ہونی چاہیے. ذرا بتایا جائے دنیا کی کسی اخلاقیات کے معیار پر، کسی ایتھیکل اسٹینڈرڈ پر یہ بات پوری اترے گی کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہیں لاجیکل ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے، یہ ایتھیکل ہے؟ اللہ کہہ رہے کرو، تو تمہاری لاجک رہے گی نیچے، تمہاری عقل کے مطابق ایتھیکل اسٹینڈرڈز رہیں گے نیچے، اللہ کا حکم ہوگا بالا تر. یہ ہے قربانی جو ہم بھی پیش کریں گے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر. لیکن اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. چلیے آج ہی بات کر لیں کہ ہندو مشرک اداکاروں اور اداکاراؤں کے نام پر جانوروں کے نام رکھنا، جن جانوروں کو شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا جو اللہ کی خاطر ذبح کرنے، ہم نے ان کے نام ہندو مشرک اداکاروں اور اداکاراؤں کے نام پر رکھے جائیں، پھر اظہار کیا جائے صاحب اتنا مہنگا ہم لے کر آئے، پھر اس کے بینر لگائے جائیں، بعض پوش علاقوں میں اس کا ٹائم سیٹ کیا جائے، 3 سے 6 کا شو چلے گا، آگے دیکھ لیجیے گا ہمارے 5 کروڑ کے جانور ہم لے کر آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے وہ تبصرہ ہوا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اس قربانی سے تو بندہ اللہ کو پائے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور حج پر بات ہو رہی تھی، اس حج کا حاصل بھی کیا ہے؟ اس سب کچھ اللہ کی خاطر بندہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور ہو جائے، یہ ہے حج کا حاصل. حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے تو بڑی پیاری بات بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حج ادا کیا، کوئی فحش بات نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، بد کلامی نہیں کی، ان گناہوں سے اپنے حج کو پاک رکھا، تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی پیدائش کا معاملہ ہوا. تو کہا کسی نے خوب کہا، ایک زندگی بندے کی پیدا ہونے کے دن سے لے کے حج تک، اور دوسری زندگی حج کی ادائیگی کے بعد شروع ہوگی، بالکل اسی طرح صاف ہوگا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے بطن سے باہر آیا. اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے, جانے والوں کے بھی حج کو اللہ قبول فرمائے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے اپنے فضل سے, اور اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے. بندہ حج سے واپس آتا ہے, گھر والوں کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے, کوئی بیوی کو چھوڑ کر گیا, کوئی بچوں کو چھوڑ کر گیا, کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر گیا. حد یہ ہے کہ وہاں حج کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں جلدی ہے گھر واپس جانے کی. آ گئے گھر, بیوی بچوں کو دیکھا خوش ہو گیا, ہار بھی پہن لیا, سب کچھ بھی ہو گیا. خیر اب یہ ہار کے مسئلے اور حج مبارک کے بورڈ, یہ غیر مناسب بات ہے. حج فرض ہے نا, صاحب استطاعت پر نماز کیا ہے, فرض ہے, تو پھر تو ہر نماز کے بعد حج مبارک کی طرح نماز مبارک کا بورڈ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, مسئلہ ہو جائے گا پھر؟ ہر روزے کے بعد روزہ مبارک کا بورڈ ہونا چاہیے, ہر زکات کی ادائیگی کے بعد. اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. خیر بندہ آیا, گھر والوں کو دیکھا خوش ہو گیا, سوال ہے کہ کیا یہ اصل گھر ہے ہمارا, یہ اصل گھر ہے؟ اصل تو آگے کا گھر ہے. عرفات پہ کھڑے ہو کر کیا ہوا, میدان عرفات میدان حشر بنے گا, حشر میں تو آگے کے مسئلے, یہ دنیا کا گھر تو ہی پڑا رہ جائے. اصل گھر وہ جو آخرت کا ہے, کیا کل میں وہاں ہوں گا کہ نہیں, کیا میرے بیوی بچے میرے گھر والے وہاں پر ہوں گے کہ نہیں, یہ ہے جو اس حج کا حاصل ہو کہ کل کے لیے بندہ تیاری کے اندر لگ جائے اور یہ اعلان کرے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. بہرحال یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہی, نامکمل ہی ہے, کچھ بات پھر کسی اور موقع پر کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر دست یہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں جو سیلاب کے معاملات ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. بہت بڑی پیمانے پر جو ہے وہ اس وقت بھی تباہی کا اور نقصانات کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بے گھر ہیں یا پریشان حال ہیں, اللہ ان کی اپنے فضل سے مدد فرمائے, اور ہم جو دعا بھی کر سکتے ہیں اور جو مالی تعاون یا امداد جس طور پر ہو, جس ذریعے سے ہمیں اعتبار ہے, جس پر آپ کو اعتبار ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس موقع پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ہم مدد کریں. یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے. انما المؤمنون اخوت, سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک الگ بحث ہے, وہ آج نہیں وہ کسی اور موقع پر. سیلاب ہمیشہ آ رہے ہیں ہمارے یہاں, زلزلوں کے جھٹکے بھی آ رہے ہیں, طوفانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں, اور بارہا ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی آتی ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے اور وہ تنبیہ بھی ہوتی ہے. کب یہ پاکستان والے ہم اور آپ, یہ پوری قوم اللہ کے حضور واقعتاً پلٹے, یہ ہے ذرا تلخ بات ابھی کہنے کے اعتبار سے جبکہ مشکل آئی ہوئی ہے, لیکن یہ سوچنے والی بات ضرور ہے آخر کیوں اور آخر کب تک. یہ زلزلے, یہ سیلاب, یہ طوفانی بارشیں, اور پھر ٹارگٹ کن کراچی میں دوبارہ شروع ہو گئی, 10 دن کے لیے سواری کی پابندی لگائی, ڈبل سواری کی, اور پچھلے 2-3 دن میں روزانہ 10-12 لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, علماء بھی شہید ہو رہے ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں. ان کے یقیناً ظاہری اسباب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل السبب وہ مسبب الاسباب کی طرف سے آتا ہے, اور وہ اصول ہم نے قرآن میں پڑھا, جب لوگوں کے اعمال میں کردار میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات بھی رونما ہوتے ہیں. کبھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپتول میں کمی کی تھی تو زلزلہ وہاں بھی آیا تھا, کبھی لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جس برسی کی گندگی میں مبتلا ہونے کا معاملہ کیا تھا تو پتھروں کی بارش بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ برسا دی تھی. یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کئی مرتبہ بندوں کی بدعملی اور بندوں کے گناہ, اس کی نحوست بھی شامل ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف جو بے گھر ہیں ان کے لیے دعا کرنے اور مدد کرنے کی بھی توفیق, یہ بھی فرض ہے ہمارا, اور دوسری طرف اللہ ہم سب کو پوری قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی, اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات عرض کرنی, شروع میں نے عرض کر دی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے لیے روانگی کا معاملہ ہے پیر کے دن, اور آپ ساتھیوں سے ملاقات ہوگی تقریباً 1 مہینے کے بعد. ہوا صرف یہ ہے کہ 10 اکتوبر کی واپسی اس دن جمعہ ہے, لیکن واپسی ہوگی جمعے کی رات میں جا کر, تو پھر یوں ملاقات ہو پائے گی 17 اکتوبر کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. ایک وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے, اس سے کہ خیال آ سکتا ہے کہ بھائی پچھلے سال بھی آپ حج پہ گئے تھے, اور اس سال بھی آپ حج پر جا رہے ہیں تو یہ وضاحت ضروری ہے، اور اس وضاحت ضروری ہے کہ پیچھے ایک واقعہ سن لیں تاکہ اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ جو خطیب جمعہ ہو یا جو پبلک فگر ہو تو پھر خیالات آ جاتے ہیں وہ ذہن کے اندر. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے وقت تشریف لا رہے تھے، اندھیرا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، تو سامنے سے صحابی تشریف لا رہے تھے. آپ نے سلام کے بعد کہا میرے ساتھ میری اہلیہ ہیں اس وقت. تو صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان کی اکساہٹ کسی کو بھی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے. اس سے اصول علماء نے ہمیں یہ سمجھایا، ہم تو طالب علم ہیں، کہ اگر کہیں ایسا کوئی خدشہ آنے کا امکان ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ خدشہ نہ آئے. یہیں پہ کھڑے ہو کر شاید بات ہو چکی ہے کہ میڈیا پر آنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن الحمدللہ میڈیا سے کسی قسم کی مالی منفعت ہم نہیں لیتے الحمدللہ، تو وہ خیال بھی ذرا نکال دیجئے گا. یہاں معاملہ فقط یہ ہے کہ ایک حج کا گروپ ہے اور انہوں نے ہمارے کچھ ساتھیوں سے رابطہ کر کے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ جو ایک تربیت کا پہلو ہوتا ہے، تعلیم کا پہلو ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا اور بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو وہاں بھی یہی کام ہوگا، کہیں گفتگو ہوگی، کہیں تربیت ہوگی، کہیں دین کی دعوت و تبلیغ کا موقع ملے گا. تو ان کے توسط سے یہ جانے کا معاملہ ہے، ورنہ اس بندے ناچیز کے مالی حالات اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ حج کے یہ بھاری اخراجات برداشت کیے جا سکیں. تو یہ وضاحت میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے اور امید ہے کہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی. باقی اللہ سے ہم دعا کریں کہ سب کے لیے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. سینکڑوں لوگ ہیں، سب کے نام تو یاد نہیں ہو سکتے، لیکن یہ یاد رہ سکتا ہے کہ جمعے کے جتنے ساتھی ہیں اور دیگر ساتھی ہیں ان کو ہم یاد بھی رکھیں گے دعاؤں میں. آپ پیچھے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ نے چاہا تو 17 اکتوبر کو جو جمعہ ہوگا تب آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.